تمام حضرات تشریف فرما ہوں بھائی، جہاں جگہ مل جائے وہیں تشریف فرما ہوں. اللہ جسے پسند فرماتے ہیں اسے اپنے گھر میں بیٹھاتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کسی بیٹھاتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے گھر میں بیٹھا دیتا ہے. تو دل ہی دل میں اس کا تصور کریں گے کیسے اللہ نے قسمت جگا دی کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے اور لمبے دیر کے لیے اللہ نے بیٹھا دیا. کسی بڑے آدمی کی نشست میں اگر آپ جائیں اور وہ 10 منٹ کا وقت دے اور 1 گھنٹہ لے لے، دوستوں کو آ کے بتاتے ہیں کہ ارے 1 گھنٹہ اس نے میرے سے بات کیے، ٹائم اس نے مجھے صرف 10 منٹ کا دیا تھا اور میرے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا رہا. ہاں تو کیسے اللہ نے آپ کے نصیب جگائے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھا لیا. کوئی کہے میں نہیں بیٹھا، نہ میاں بیٹھایا کوئی نہیں، میں جلدی چلا گیا، میاں تمہیں جلدی اٹھا دیا گیا. ہاں تو جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو منتیں کرتے ہیں، کچھ دیر اور تشریف فرما ہوں بھائی، کچھ اور بیٹھ جائیں. ہاں ہاں تو اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے گھر میں بٹھا لیا کرتا ہے. تو دل ہی دل میں اپنی اس قسمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھایا ہے. اور پھر ایسے معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، سبحان اللہ، یہ بچے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ مختلف انداز میں آپ سے بات کریں گے، ایک بات عرض کر دوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کیسے پیارے بچوں کے ساتھ بٹھایا ہے. ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جب سے یہ اس ادارے میں پڑھ رہے الحمدللہ ان کی تہجد نہیں چھوٹی ہے. ہاں پرسوں کی بات ہے، میں وہاں اس ادارے میں گیا تو ایک ساتھیوں کی جماعت گئی ہوئی تھی وہاں پر ہیل پارک سے. تو جماعت کے امیر صاحب میرے سامنے آنسوں سے رو رہے. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہا فجر میں میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں نے 4:30 بجے ان بچوں کو دیکھا جو معصوم بچے ہیں اور تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو میں اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہا تھا اور اللہ کے شکر ادا کر رہا تھا، تو اس خوشی میں میرے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے. تو میرے عزیزو، یہ معصوم بچے، یہ دینی اداروں میں پڑھنے والے، میں تو بس اوقات ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہماری کون سا گناہ ایسا ہے جو اس دھرتی پہ نہیں ہو رہا؟ کون سا ہے جو پہلی قوموں میں تھا اور اللہ نے انہیں الٹ پلٹ دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا؟ کون سا گناہ ہے؟ لیکن اگر ہم بچے ہیں تو شاید ان معصوم بچوں کی برکت سے، جو گناہوں سے پاک، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام، قریب آنے والا عذاب. فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے پیارے بچے، تیرے بندے، بندوں کے پیارے بچے، یہ پھول جیسے اپنی زبانوں سے قرآن نکالنے والے یہ پڑھ رہے ہیں، آیا ہوا عذاب بھی ٹل جا کرتا ہے. تو یہ سعادت ہے ان بچوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اور اس نشست میں ہمارا آنا. اللہ ہم سب کو اس کے اندر آخر تک بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرمائے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اس بابرکت باسعادت اور روحانی مجلس کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں. اس دوسرے حصے میں آپ کو ڈیفنس کی بلند و بالا عمارتوں سے نکال کر گلشن حدید کے بغل میں واقع لنک روڈ پر جامع بیت السلام کے مرغزاروں گلستان کی سیر کرانے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں. اس حصے کا آغاز، باقاعدہ آغاز، تلاوت کلام پاک کے ذریعے کرنے کے لیے میں اپنے جامعہ کے ایک ہونہار طالب علم محمد زکریہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اس بابرکت مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائے. محمد زکریہ.
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى صدق الله العظيم.
جزاكم اللہ خیرن عنہ. یہ تھے درجہ حفظ کے طالب علم محمد زکریہ جو اپنی دل نشین اور شیریں آواز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ان طالب علم کا ان کا تعلق جدہ سے ہے. ان کی مستقل رہائش، ان کے والدین، ان کا گھر جدہ میں ہے. یہ بڑی قربانی دے کر پاکستان کے اندر الحمدللہ جامعہ بیت السلام کے اندر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. جہاں ان کی یہ قربانی ان کے اپنے لیے باعث سعادت اور ذخیرہ آخرت ہے، وہیں دوسری طرف الحمدللہ یہ بتلاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے مدارس اور جامعہ بیت السلام الحمدللہ تعلیم کا ایک نظام پیش کرتا ہے. اخلاق کا، تربیت کا، روحانی اعتبار سے ایک ماحول ہے الحمدللہ، جس کی بدولت جدہ سے یہ طالب علم یہاں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس دوسری مجلس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ جامعہ مسجد بیت السلام ڈیفنس فیس فورس سے ہم آپ کو جامعہ بیت السلام لنک روڈ کی طرف لیے چلیں گے. وقتاً فوقتاً جامعہ کا تعارف، جامعہ میں کتنے شعبے ہیں، جامعہ میں بچے کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، جامعہ کے مستقبل کے عزائم، جامعہ کے مقاصد، یہ تمام باتیں بھی وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی. آپ تمام حضرات سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ جہاں اس مجلس کے اور دیگر مقاصد اور اغراض ہیں، وہیں ایک بہت اہم مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی ہے. یہ بچے جو آپ کے سامنے ابھی آ کے کارکردگی دکھائیں گے، اپنی پرفارمنس دکھائیں گے، ان کو جو عربی میں پرفارمنس دکھائیں گے ان کو عربی سے وابستگی اختیار کیے ہوئے، اور جو انگلش میں آپ کے سامنے تقریر یا نظم پڑھیں گے ان کو انگلش کے ساتھ تعلق جڑے ہوئے. 3-4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہوا، تو 3-4 ماہ کے اندر یہ کس مرحلے تک پہنچے ہیں یہ تو آپ خود دیکھ لیں گے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان کی کوئی بات آپ کے دماغ کو مسحور کرتے ہوئے آپ کے دل کو اچھی لگے، آپ کو ان کی کوئی ادا، ان کا کوئی موضوع سخن پسند آئے، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرنے میں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں انشاءاللہ بخل سے کام نہیں لیں گے اور ان کی خوب حوصلہ افزائی کریں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حفاظ عرب انگلش لینگویج کورس کے طالب علم عمر فاروق کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور چند قرآنی آیات کا انگلش کے اندر ترجمہ پیش کریں. چند قرآنی آیات کا انگلش میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے عمر فاروق.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In the name of Allah, the all merciful, the very merciful. Praise belongs to Allah, the Lord of all the worlds, the all merciful, the very merciful, the master of the day of requital. You alone do we worship, and from you alone do we seek help. Take us on the straight path, the path of those on whom You have bestowed your grace, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. یہ تھے عمر فاروق جو حفاظ انگلش لینگویج کورس کے طالب علم تھے. آگے چلنے سے پہلے جامعہ بیت السلام لنک روڈ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. اسی جامعہ مسجد بیت السلام ڈیفنس فیز 4 کو بنیاد بنا کر الحمدللہ ڈیفنس گلشن حدید کے قریب ایک بہت اچھی اور ایک بہت عمدہ ایجوکیشن سٹی کے بالکل ساتھ ہی زمین خریدی گئی, جس کے اندر جامعہ بیت السلام کا الحمدللہ آغاز کیا گیا. اور جامعہ بیت السلام اس وقت 10 ایکڑ زمین پر مشتمل مدرسہ جاری و ساری ہے, جس کے اندر خالص پاکیزہ روحانی تربیتی اور اخلاقی انداز کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. مدرسے کے اندر مختلف شعبے ہیں جن شعبوں کا وقتاً فوقتاً تعارف آتا رہے گا. چند اہم شعبوں کا ذکر میں کرتا چلوں. شعبہ حفظ و ناظرہ, یہ ہمارا ایک بہت اہم اور بنیادی شعبہ ہے جس کے اندر 2 کلاسیں ہیں اور تقریباً 40 بچے, جن میں سے ابھی آپ نے ایک بچے کی تلاوت سنی, وہ حفظ کلام پاک اور ناظرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا ایک اہم شعبہ درس نظامی ہے, جو کہ 8 سال کی مدت پر مشتمل ہے, اور اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیر, احادیث کی تفسیر, فقہ, اصول فقہ اور دیگر اہم علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ شعبہ دارالافتاء ایک اہم حیثیت کا حامل ہے. اس کے اندر عوام کو پیش آمدہ مسائل کا شریعت کی روشنی میں حل پیش کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک شعبہ تعلیم بالغان ہے, جس کے اندر علاقے کے ہی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے. اور الحمدللہ اس ماحول میں جڑنے کے بعد وہ لوگ جو پہلے مدرسے کے ماحول سے واقف ہونے سے پہلے جن کے اخلاق, جن کا کردار ناقابل بیان تھا, الحمدللہ ان میں سے بہت سے اب ایسے ہیں جو باقاعدہ 5 وقت کی نماز بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں. الحمدللہ ان میں سے بہت سو نے داڑھیاں بھی رکھ لی ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم شعبہ جس کی آپ پرفارمنس آج دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ, شعبہ حفاظ عربی لینگویج کورس اور شعبہ حفاظ انگلش لینگویج کورس, اس کا مزید تعارف میں آگے انشاءاللہ کراؤں گا. اس کے علاوہ ایک اہم شعبہ نشر و اشاعت, جس کے اندر میڈیا کو ہم اپنا دعوت کا اور اشاعت دین اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنا کر لوگوں تک دین کا صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کا ایک اہم حصہ ماہنامہ فہم دین ہے جو آپ حضرات میں سے کئی حضرات کے مطالعے میں ہوگا. اس کے علاوہ آن لائن اسلامک کلاسز کا آغاز حالیہ طور پہ کیا گیا ہے, کہ انٹرنیٹ کو ذریعہ بنا کر قرآن مجید کی, حدیث کی اور دیگر اسلامی بنیادی علوم و فنون کی ترویج کی جائے. وہ لوگ جن کے پاس کوئی صحیح معتمد تعلیمی ادارہ نہیں, یا تعلیمی ادارہ ہے لیکن وقت کی اور مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ کسی ادارے تک نہیں جا سکتے, ان کے لیے الحمدللہ یہ آن لائن اسلامک کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے, جس کے ذریعے سے دور دراز تک اس فیض کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تعارف کا اور مزید گفتگو کا سلسلہ تو وقتاً فوقتاً چلتا رہے گا. اب میں عربی زبان میں تقریر کرنے کے لیے شعبہ حفاظ عربی لینگویج کورس کے طالب علم محمد اسامہ کو دعوت دوں گا کہ وہ ایک مدرسے کی اسلامی معاشرے میں کیا اہمیت ہے, ایک مدرسے کی کیا امپورٹنس ہے اسلامی سوسائٹی کے اندر, اس کے اوپر آ کے گفتگو کریں اور ہمیں اپنے مفید کلمات سے مستفید فرمائیں. محمد اسامہ, شعبہ حفاظ عربی لینگویج کورس.
الحمد للہ العلی العلیم الذي من ببعث الرسول الأمي على المؤمنين ليخرجهم من عمق الظلمات إلى علو النور المبين, والصلاة والسلام على رسوله المعلم الذي شيد أول مدرسة وأسسها في مجتمع المسلمين, وسقى بها أغصان شجرة الدين المتين, وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بإعلاء الإسلام على جميع الأديان والعالمين, وعلى من تبعهم وشدوا نطقهم لنشر الإسلام في الناس أجمعين. أما بعد, أولاً أشكر جميع المتشاركين في هذه الحفلة المباركة المنعقدة, حول موضوع المسابقة في إتقان القرآن الكريم، وأتقدم بأقصى تهنئات ومدى تبريكات إلى من ساهم في جمع المسلمين. يا معشر المسلمين، تدور حولنا إذاعات وتنشر أخبار كاذبة بأطر وأساليب شتى، ويطرح إلى أسماعنا ما لا ينبغي بثها لتشويه سمعة المدارس الدينية. فأحببت أن أوضح أمام حضراتكم أهمية المدارس في المجتمع الإسلامي. يا أفضل الأمم، انطلاقا من قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية أن هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، وأنه على الكفاية دون الأعيان. ثم قال: إن طلب العلم ينقسم قسمين، فرض على الأعيان كالصلاة والزكاة والصيام، وفرض على الكفاية كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الحصوم والفرائض وغيرها. ولا شك فيه أن المدارس الدينية تؤدي فرض العين والكفاية عن المسلمين، وتهيئ للمجتمع الإسلامي جميع ما يحتاج إليه من العلماء والدعاة والمفسرين والمحدثين والحفاظ والقراء والهداة والمناظرين حتى الغزاة والقدوة العامة ليدافعوا عن أقائدهم داخل بلادهم وعن حدود بلدانهم الإسلامية خارج حدود بلدهم. أيها الإخوة في الله، فحبة الكلام أن المدرسة هي لإقامة الإسلام وإعلائه، كمثل ماء لإنبات الزرع والحقول تسقى بها جميع حقول الإسلام قريبا أو بعيدا. والفضل على هذا كله أنها قامت بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الدارمي والدارقطني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض. عرف من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كم اهتم بقضية التعلم والتعليم حتى شيد مدرسة تحت الصفة، فكان يجلس معلما وأستاذا وتلمذ عليه أصحابه الأتقياء والأوفياء رضي الله عنهم لما بين لهم من فضائل التعلم والتعليم. فقال في حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في حديث آخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما باله عالما أو متعلما. أيها الأفاضل، طرفا وجانبا بهذه الأوامر والفضائل، هناك منفعة لا تقل أهمية، أن المدرسة الدينية تربي أطفالنا وشبابنا تربية الصلاح والسعادة، كما نشاهد ونرى أن الإنسان خارج بيئة المدرسة صعب عليه أن يؤدي صلاة بالجماعة، ونرى عكس هذا صعب أن المتعلم في مدرسة دينية صعب عليه أن يفوت منه التكبير التحريمة وصلاة التهجد فضلا على الجماعة والصلاة. وكما نرى أن الوالدين لا يقدران على إبعاد أولادهم عن سوء الخلق وقذرة اللسان، ولكن عكس هذا صعب لطالب في مدرسة دينية أن يسوء الأدب أو يلوث لسانه بالسب والشتم فيترعرع الشاب في سور المدرسة متأدبا ومقتنعا بأخلاق السلف الصالحين، مؤديا حقوق الله وحقوق عباده. وهكذا تؤدي المدرسة الدينية دورها في تكوين المجتمع الإسلامي وإصلاحه. أسأل الله لي ولكم التوفيق للخير كله، وأنهي كلامي بقول شاعر: أنا للعلم والعمل، أنا للعلم والعمل، خلقت وليس للكسل، تراني دائما أسعى وأسعى دون ما كللي، فإن العلم يوصلني إلى ما اخترت من أملي، ويكشف سر ما في الناس من جهل ومن دجلي، وبالأعمال تلقاني سعيدا دون ما مللي، أصون النفس بالعمل من الهواء والعلل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله ثم الحمد لله. آپ حضرات کی داد ہمارے لیے الحمدللہ ہماری محنت کا صلہ بھی ہے اور ان بچوں کے لیے باقاعدہ حوصلہ افزائی بھی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ حوصلہ افزائی کا انشاءاللہ جاری رہے گا. مزید گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرتے ہوئے فی الحال عربی زبان میں نظم پیش کرنے کے لیے میں محمد عثمان اور ذوالقرنین کو دعوت دوں گا کہ عربی زبان میں آپ کے سامنے آ کے نظم پیش کریں. محمد عثمان، ذوالقرنین.
سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونملي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد ظهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد ظهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم ونوحدنا عزة المسلمين به قد ظهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موكب الحشر تأتي الخصوم ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشهد الطيور بذاك القدوم ونمضي سبيا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء
الحمد لله ما شاء الله. یہ تھے حفاظ عربی لینگویج کورس کے دو طالب علم عثمان اور ذوالقرنین جو عربی زبان کے اندر نظم پیش فرما رہے تھے, اور اس نظم میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر زوال اور قسمہ پرسی کے جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے علوم و فنون کی بدولت ان کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں جب وہ صبح روشن بھی ہم دیکھیں گے جب مسلمان عروج اور عزت کے ساتھ پوری زندگی میں پوری دنیا میں جیے گا. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, عربی سے انگلش کی طرف منتقل ہوتے ہیں. عربی انگلش زبان کے اندر مدارس کی اہمیت اور مدارس کے بارے میں آپ نے سنا کہ اسلامی معاشرے میں وہ کیا کردار ادا کرتا ہے, لیکن مدارس کے اندر ہوتا کیا ہے, مدارس کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے, مدارس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ریومرز افواہیں غلط توہمات و شکوک میڈیا نے پھیلائے ہوئے ہیں ان کی کس حد تک حقیقت ہے, میں ہم ایک مدرسے کے طالب علم کی زبان سے سنتے ہیں جو مدرسے میں ہی شب و روز اپنے گزارتا ہے. میں دعوت دوں گا حفاظ عرب انگلش لینگویج کورس کے طالب علم عبداللہ کہ وہ آئیں اور واٹ ریئلی دا مدارس آر واٹ آر دا مدارس ان ریئل ہمیں بتلائیں کہ مدارس کے مقاصد اور مدارس کیا ہیں. یہ بات میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہراتا چلوں کہ ان طلباء کی تقاریر نظموں کو آپ سنتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ان کو ان زبانوں کے ساتھ عربی اور انگلش کے ساتھ وابستگی اختیار ہوئے, چار ماہ کا عرصہ گزرا ہے. صرف چار ماہ کے عرصے میں الحمدللہ ان طلباء نے اپنی محنت اور ان کے اساتذہ کی شب و روز کی محنت کی بدولت اس مقام تک پہنچے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں.
Mr. President, honorable guests, my friends and dear audience and my respected teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the very outset, I would like to thank you to all for coming here to attend the auspicious meeting in Masjid Baitus Salam. Today, I am going to talk about what madrasa really is. Many people think that the madrasa is a place where students get the education of terrorism and extremism. Suicide attackers and other civil warriors are trained in these places. But the facts go opposite direction. They deny these rumors and misconceptions. Some other thing that the madrasa is a name of building which provides some knowledge to the children of poor or less fortunate people. The people who cannot afford the expenses of education in other private institutes. They believe that some rich and gentlemen are donating some food, clothes to these madaris. A large number of individuals consider that the madrasa is merely Arabic teaching institution. Children who are stupid or less intelligent get admission in madrasa and learn Persian, Arabic and some other outdated subjects, which have no use in our modern and practical life. Individuals who are qualified from madaris are ineffective or powerless in the society. This could be due to the facts that people today follow the Western media blindly. They do not notice who is saying and what is being said and why. If any person brings report about madaris or religious scholars, they do not feel the need to verify its correctness and accept it is true without having any proof of it. As a result, they have misunderstanding in their minds. Obviously, these are totally wrong assumptions. I believe that the madaris are not giving the message of terrorism and extremism. They are simply giving the message of love and unity among the people of planet. They want people to be humble and polite to each other, to live under the guidance of Allah and His Sharia. If you think it is an untrue statement or exaggeration, visit any madrasa. See how students love their teachers. They are not only pray for them, their latest and their friends, but for all Muslims. even disbelievers. As far as the matter of donation and charity is concerned, it is certainly clear that people serving society are deserve financial assistance, support from the monetary support from the society. Now I am moving the last mistake by most of us, that madaris are giving old and outdated education. That if you learn science, commerce and other arts, you just have the knowledge, in other words, materials. I claim that the real knowledge is the knowledge of Wahi. If you learn science, commerce and other old and others and other subjects, you just have the knowledge of things in other world materials. I can say that the madaris are playing very important role to save the society from social diseases and collective sins and crimes. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.
یہ تھے حفاظ انگلش لینگویج کورس کے طالب علم عبداللہ. اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے قدر تفصیل کے ساتھ اس شعبے کا تعارف جو اب تک تشنا طلب ہے وہ پیش کرتا چلوں. شوال کے اندر ان طلباء کرام کا ہمارے ہاں داخلہ شروع ہوا. شوال المکرم کے اختتام پر پڑھائی شروع ہوئی اور تقریباً 4 ماہ کا عرصہ اب تک گزرا ہے ان کو اس زبانوں سے وابستگی اختیار کیے ہوئے. داخلہ جس وقت ہوا, داخلے کی کیا شرائط تھیں, کیا معیار تھا, تو جس وقت یہ طلباء ہمارے پاس آئے تھے داخلے کے لیے, صرف اور صرف ایک معیار تھا کہ حفظ قرآن مضبوط ہو. جن کو انگلش کے اندر داخلہ ملا ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو اے بی سی بھی نہیں آتی تھی, اور اسی طرح جن کو عربی میں داخلہ ملا ان کو بھی بہت سارے ایسے تھے, حفظ قرآن کے علاوہ عربی زبان, عربک لینگویج سے ان کو کوئی وابستگی نہیں تھی, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا عربک لینگویج کے حوالے سے. الحمدللہ ان طلباء کی اپنی بہت بڑی محنت ہے. صبح 4 بجے سے لے کر, کہنا تو بہت آسان ہے, صبح 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ان کا اتنا ٹائٹ شیڈیول ہے کہ اس کے اندر ان کو اپنے ذاتی اور دیگر فارغ اوقات میں, جس میں یہ ادھر ادھر کی فضولیات میں لگ سکیں, قطعاً وقت نہیں ملتا. الحمدللہ صبح فجر کی نماز سے پہلے 4 بجے اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز الحمدللہ پابندی سے, اس کے بعد تلاوت کلام پاک, چونکہ اس دونوں درجوں میں عربی کے اندر بھی اور انگلش کے اندر بھی دونوں درجوں میں مکمل حفاظ طلباء ہیں, داخلے کی ایک بنیادی شرط ہی حفظ ہے, تو فجر سے پہلے ہی اپنی منزل کا دہرانا, قرآن مجید کی تلاوت, اور اس کے بعد پھر فجر کے بعد مکمل صبح سے لے کر رات تک اسی زبان سے وابستگی ہے. تقریباً 3 ماہ ہو گئے, شروع میں کچھ عرصہ ان کو اجازت تھی کہ یہ اپنی مادری زبان کے اندر گفتگو کر سکیں. عرصہ 3 ماہ سے ان کے اوپر سختی کے ساتھ یہ پابندی ہے کہ یہ اپنی متعلقہ زبان جو سیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بول سکتے. ایک طرف تو تہجد کی برکات ہیں جس سے حافظے میں, صلاحیت میں شب و روز اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ, دوسری طرف یہ شب و روز محنت ہے, ایمرج پروگرام ہے, مکمل طور پر یہ اپنی زبان کے اندر کھوئے ہوئے ہیں. الحمدللہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمارے عربی لینگویج کے جو طلباء ہیں ان کو فٹ بال پسند ہے اور انگلش والوں کو کرکٹ, تو کرکٹ والے, کرکٹ بھی الحمدللہ انگلش میں چل رہی ہوتی ہے اور فٹ بال عربی میں چل رہی ہوتی ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے ان طلباء کے لیے بھی. اور الحمدللہ کہ 4 ماہ کے اندر, مختصر سے اس 4 ماہ کے دورانیے کے اندر یہ اس مرحلے تک پہنچ گئے الحمدللہ. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور عربی زبان میں حفاظ کرام کی فضیلت سے متعلق, وہ بچہ جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فضائل رکھے ہیں, کیا انعامات ہیں, اس کے والدین کے لیے کیا انعامات ہیں, ان کا تذکرہ کرنے کے لیے میں عطاء الرحمن کو دعوت دوں گا کہ وہ عربی زبان میں فضیلت و حفاظ الکرام پر خطبہ دیں. عطاء الرحمن.
الحمدللہ العلی, الحمدللہ الذی انزل القرآن وعلمہ الانسان وتولى بحفظه الى يوم الميزان قائلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون, والصلاه والسلام على افضل البريه من الملائكه والانس والجان الذي بين لنا علو شان حفاظ القران برفع درجاتهم في الجنه بترتيل الفرقان, وعلى اله واصحابه الذين بلغنا كتاب المنان وأنقذونا من الخيبة والندم والخسران، وعلى من حفظ القرآن ووالديه، وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الجزاء والميزان. أما بعد، فأولا أحييكم جميعا وأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا حسب عنوان هذا التجالس في الله. وددت أن ألقي أمام حضراتكم كلمة وجيزة مختصرة حول فضيلة إتقان القرآن عن ظهر القلب وإكرام والدي الحافظ يوم القيامة على رؤوس الخلق أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، قد أنزل الله جل على أفضل كتبه على أفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول إنه ثم تولى أمر حفظه بنفسه، فيقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فثبت أن المحافظ على القرآن من مكائد أعداء الله هو الله تعالى. فدعني أقول كفى لشرف حفظ القرآن أن خير الحافظ أن الحافظ ينوب عن الله بحفظ القرآن ورعايته. ولذا قد شرف الله المشغولين بالقرآن بنعم وجوائز شتى. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ورفع الله الدرجة الحفاظ في الجنة حسب قراءتهم، كما روى الترمذي وأبو داود والنسائي في سننهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها. أيها الأخيار الكرام، كفى رغبة في حفظ القرآن أن خير الحافظ ليس بمنحصر في ذاته فحسب، بل عد الله خيره إلى والديه وعممه إلى قربائه. فقد روى الترمذي أحمد وأبو داود عن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا ولا ينتهي خيره على والديه. بل روى الترمذي وأحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. يا معشر الحفاظ، أهنئكم لحفظكم القرآن عن ظهر قلوبكم، جزيتم خيرا وبوركتم وبارك الله في حفظكم وإتقانكم. ولكني أريد أن أجلب التفاتكم وأنبهكم وآبائكم عن مسؤوليتكم أن نصاحب القرآن ونلازمه ونستأنس به، فنتلوه في أشغال أنهرنا وخلوة ليالينا لئلا ننساه كما أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عنقها. وكما أننا حفظنا القرآن في صدورنا داخل أجسامنا، علينا أن ننفذ أحكامه على جميع أعضائنا فنمتثل لأوامره، كما روى مسلم في صحيحه عن فنمتثل لأوامره ونمتنع عن نواهيه ونقف عند حدوده فنعتز به ونعلو به ولا نستخجل به، كما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقواما ويصنع ويضع به آخرين، فلنأخذ القرآن بالجد ولنتواصل في سعينا وبذل جهودنا حتى نكون من الذين يرفعهم الله بكتابه
ولا يكون من الذين يزعمهم الله بكتابه. فقد قال الطيبي رحمه الله في تشريح هذا الحديث فمن قرأه وعمل بمقتضاه مخلصا نفعه الله، ومن قرأه وعمل ومن قرأه مرائيا غير عامل به وزعه الله. أنهي كلامي ببضعة الأشعار: إلهي للهدى أنزلت فينا كتابا فيه عز العالمين، رجعتك جماعة الخير كل الخير فيه، أيار جماعة الخير كل الخير فيه، ويبقى جامعا دنيا ودينا. إلهي رجوتك بالذي أودعت فيه، أيا رباه عز المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله ما شاء الله. یہ تھے حفاظ عربی لینگویج کورس کے طالب علم عطاء الرحمن، جو فضیلت حفاظ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہے تھے. ان کے خطبے سے دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک بات تو انہوں نے درمیان میں بڑی پیاری یہ کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کہ ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم ذریعہ بنایا ان حفاظ کرام کو، یا حفاظ کرام جو اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید کی دولت کو سجائے گھومتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس فوج کے سپاہی ہیں جو قرآن مجید کی حفاظت پر مامور ہیں، الحمدللہ. دوسری بات یہ فرماتے ہیں اپنی تقریر کے اختتام میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق تو دے دی کہ ہم نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اپنے سینے کو اس کے نور سے منور کیا. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارا جو یہ 6 فٹ کا جسم ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جو احکام دیے ہیں، اس کی روشنی میں ہم اس کو چلائیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو بھی قرآنی تعلیمات کے اوپر چلانے کی کوشش کریں. اسی میں مسلمانوں کی عزت اور عروج کا راز مضمر ہے. اسی سلسلے کو میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ بچے الحمدللہ ان کے نصاب کے اندر حفظ حدیث بھی شامل ہے، یعنی احادیث کا ایک معتد بھی حصہ بھی انشاءاللہ اس سال کے دوران پورا کریں گے. اور 70 احادیث بما راوی کے نام کے، یعنی یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن صحابی نے وہ روایت نقل کی ہے ان صحابی کے نام کے ساتھ الحمدللہ یہ 70 احادیث یاد کر چکے ہیں، اور سال کے اختتام تک انشاءاللہ 200 احادیث یاد کریں گے. اپنی زبان سیکھنے کے علاوہ یہ ان کے نصاب کا ایک حصہ ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انگلش زبان میں کنورسیشن، ایک مکالمے کے لیے میں حفاظ انگلش لینگویج کورس کے 3 طالب علموں کو دعوت دوں گا: محمد اویس سن آف مفتی مسعود شاہ، محب اللہ سن آف مولانا عرفان حسین صدیقی، اور تیسرے طالب علم محمد فائق، کہ وہ آئیں اور ہمارے معاشرے کے ایک ناسور بنتی ہوئی بیماری بیک بائٹنگ، غیبت سے متعلق ایک مکالمہ کنورسیشن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اسٹوڈینٹ
دا فیٹ ون ہی از ٹو لارج ایس ایم ایس پانڈا، کیپ سائلنٹ، دس از بیک بائٹنگ اینڈ اٹ از حرام.
واٹ backbiting? What is it?
It means to speak ill of a person behind his back, which if he heard would hurt his feelings.
Even what was said about him was the truth?
Yeah, of course. If what was said about him was untruth, it is false accusation.
Okay, I know your point. But if it's a hurtful thing in the presence of somebody, it may not be backbiting.
No way. It falls under lumps, means to deride someone, which is prohibited in Wailulikul Lihumasa Tillumasa.
Could you please explain that why backbiting is haram?
Sure. قال الله تعالى وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, means that it is like eating the flesh of your dead brother. Extremely inhuman, malicious and unkind act, because if you say hurtful thing of someone, he will be able himself and it does not last long. But if you say in absence there is no one to defend in it, and generally more and more people get involved.
Exactly. Can you please tell us anything from Hadith?
Certainly. In a narration of Sayyidina Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, relating to Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, experience of Miraj, the Messenger of Allah said, when I was taken up to the heaven, I passed by people who had fingernails of copper and were scratching their faces. I asked Jibreel, who are these people? He replied, they are those people, they were giving to backbiting their brothers and who expert their honor.
Is it necessary to beg pardon of the victim?
But you need to falsify yourself before the person whom address, or at least confess your guilt before him and seek forgiveness from Allah ta'ala.
Okay, I confess my guilt and promise I will never do it again.
So do I.
Astaghfirullah.
Ye the English language course ke talibe جو بیک بائٹنگ غیبت سے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات اور اپنے انداز میں پیش کر رہے تھے. غیبت ایک عام غلط فہمی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ غیبت وہ ہوتی ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی ایسی برائی کی جائے جو اس میں موجود نہیں. ہم کسی کے اوپر بنی الزام لگائیں, ہم کسی کے امت تہمت باندھیں, اگر وہ برائی, اگر وہ اس کے اندر خرابی موجود ہے تو وہ غیبت میں شامل نہیں, وہ جائز ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہی سوال کیا, ارائیت ان کان فیہ, یا رسول اللہ, اگر میں کسی آدمی کی پیٹ پیچھے ایسی برائی کروں جو اس کے اندر موجود ہو, اگر میں کسی آدمی کی پیٹ پیچھے ایسی برائی کروں جو اس کے اندر موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی ہاں, یہ غیبت اسی صورت میں ہے جب برائی اس کے اندر موجود ہے, اور اگر برائی موجود نہ ہو, فقط بہت تھا, تو تم نے اس سے بڑا گناہ کا کام کیا, بہتان باندھا, بے بنیاد کسی پر الزام لگایا, یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ. تو کسی کے اندر برائی موجود ہو اور اس کا پیٹ پیچھے ایسے تذکرہ کیا جائے کہ وہ سننے والے کو برا لگے, ذکر کا آخا کبھی ما یکرہ, تو یہ غیبت میں شامل ہے.